بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام رمضان ماہ غفران سماعت فرمائیں گے, جس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے, اور یوم مسلح افواج کی مناسبت سے ہمارا آخری پروگرام پیش کیا جائے گا. فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں, اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں, جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں. عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, اور عقل کے ذریعے دونوں جہانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے, اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا. فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, صلہ رحم کرو چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو. بہترین چیز جو صلہ رحم کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اذیت نہ کریں. صلہ رحم موت کو ٹال دیتا ہے اور خاندان کے درمیان محبت کا سبب بنتا ہے. تو سامعین لیجیے, آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایران میں یوم مسلح افواج پریڈ کی تقریب سے صدر رئیسی کا خطاب, دشمن کو ہر طرح کی سازش سے باز رہنے کی نصیحت. سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی پر ایران کی جانب سے شدید رد عمل, واقع کی مذمت, مجرم کو سزا دینے کا مطالبہ. مدھیہ پردیش سمیت دیگر ریاستوں میں بلڈوزر کارروائیوں کو مسلمانوں کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے جمعیت علماء ہند کی سپریم کورٹ میں شکایت. اور پاکستان میں نئی حکومت کی کابینہ کی تشکیل سے پہلے ہی اتحادیوں کی ترجیحات کا اعلان. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کے مسلح افواج کی طاقت بیرونی جارحیت کا دبا اور اسے روکنے کے لیے ہے, اور صہیونیوں جیسے دشمنوں کی کم ترین نقل و حرکت بھی ہمارے سپاہیوں کی تیز بین نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. پیر کے روز اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آرمی ڈے کی سالانہ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ہماری مسلح افواج بے پناہ طاقت اور توانائیوں کی مالک ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج کی طاقت کا اہم ترین محور ان کا خلوص اور جذبہ ایثار و فداکاری ہے, جس کے ذریعے وہ ہر دشمن کا مقابلہ کرنے اور خطرات سے کھیلنے کی ہمہ وقت آمادہ ہیں. صدر ایران نے کہا کہ ہماری مسلح افواج نے بیرونی پابندیوں کو مواقع میں تبدیل کر دیا, اور ہماری دفاعی صنعتوں کی ترقی و پیش رفت اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ہماری مسلح افواج تمام تر دفاعی آلات اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس سرزمین اور مملکت کا دفاع کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے, اور اسلامی انقلاب کے دوستوں کے لیے اس آمادگی کا پیغام امید کا پیغام ہے. انہوں نے کہا کہ دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ ہماری مسلح افواج کی طاقت بھرپور دفاع کے اصول پر استوار ہے جو ساری دنیا کے محروموں، مظلوموں اور مستضعفین کے لیے طاقت، شجاعت اور استقامت کے پیغام کی حامل ہے اور ان کی امیدوں کا مرکز ہے. صدر ایران کی جانب سے مسلح افواج کی طاقت دشمن کے مقابلے میں ان کی توانائی اور خطرات کے مقابلے میں استقامت کی بات دراصل فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سمیت ملکی سلامتی کے تمام اداروں کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرتے رہنے پر تاکید ہے. دوسرے یہ کہ اس حوالے سے ملک کی دفاعی صنعتوں اور مسلح افواج کے تحقیقاتی اداروں کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے جو بری، بحری اور فضائی دفاع کے لیے لازمی ہتھیاروں اور آلات کی تحقیق، تیاری اور ترقی کے میدان میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. واضح رہے کہ ایران میں ہر سال 18 اپریل کو فوج کا قومی دن منایا جاتا ہے اور اس موقع پر تہران سمیت ملک بھر کے صوبائی مراکز میں فوجی پریڈ منعقد ہوتی ہے. اسپیکر پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ ایرانی فوج نے ملک و ملت کی پاسبانی کے نعرے پر عمل کر کے دکھایا ہے. پارلیمنٹ کے رسمی اجلاس سے قبل ایوان سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر محمد باقر قالی باف نے کہا کہ ایرانی فوج جنگ، سیلاب اور زلزلے سمیت لوگوں کی سلامتی میں مخل ہونے والی تمام مشکلات میں عوام کی ڈھارس اور ان کی امیدوں کا مرکز رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایرانی فوج نے میدان عمل میں ثابت کر دیا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں قوم پر جان نچھاور کرنے والی فوج ہے. اسپیکر نے فوج کے قومی دن کے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید سیاد شیرازی، قرنی، فلاحی، ستاری، نامجو، کشوری، بابائی، شہرودی، یاسینی، آب شناسان اور فوج کے دیگر شہدا اس سرزمین سے محبت کرنے والوں کے لیے ایثار و فداکاری کا ابدی نمونہ ہیں. ایران دنیا میں ایڈینو وائرس ویکسین بنانے والے دنیا کے 5 ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق کرونا وائرس کے آغاز کے بعد کے 26 ماہ کے دوران ایران نے دنیا میں ویکسین سازی کی تیسری اہم ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کر لی ہے. یہ کثیر المقاصد ٹیکنالوجی نہ صرف کرونا کی مختلف قسموں کی فوری ویکسین تیار کر سکتی ہے بلکہ سرطان سمیت بہت سی دوسری بیماریوں سے بچاؤ اور علاج کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے. اس سے پہلے یہ ٹیکنالوجی صرف برطانیہ، روس، چین اور امریکہ کے پاس تھی اور ایران یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے والا دنیا کا 5واں ملک بن گیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے سویڈن میں قرآن کریم کی اہانت کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو کچھ وہاں ہوا ہے وہ نفرت انگیز ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے پیر کو پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سویڈن میں قرآن کریم کی توہین کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سویڈن میں جو کچھ ہوا وہ بہت نفرت انگیز ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران قرآن کریم کی اس اہانت کی سخت مذمت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ سویڈن میں اسی ملک کے ایک شہری کے ہاتھوں اس اہانت آمیز اقدام کی تکرار نہایت قابل افسوس ہے اور ہمیں توقع ہے کہ سویڈن کی حکومت آزادی بیان سے غلط فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنی ذمہ داریوں پر عمل اور مناسب رد عمل ظاہر کرے گی. ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ عالم اسلام کو ان اہانتوں سے گہری تکلیف پہنچی ہے اور مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے ہیں. وزارت خارجہ کے ترجمان نے مسجد الاقصی میں نمازیوں پر صہیونی فوجیوں کے حملے کے سلسلے میں کہا کہ ہم نے ایک بار پھر غاصب صہیونی حکومت کی نمازیوں پر یلغار کے مناظر کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے چند روز کے دوران صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں متعدد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے لیکن بین الاقوامی ادارے خاموش ہیں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے عالمی اداروں اور اسلامی تعاون تنظیم کی سطح پر اپنے اقدامات انجام دیے ہیں اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بھی اسلامی تعاون تنظیم کو خط روانہ کیا ہے. انہوں نے یوم مسلح افواج کی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ویانا مذاکرات کے باقی ماندہ موضوعات کے بارے میں کہا کہ ویانا مذاکرات کا موضوع سب کے لیے پوری طرح واضح ہے اور ایٹمی سمجھوتے میں کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں ہے، اور جب باقی بچے موضوعات حل جو ہو جائیں گے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایرانی تیل کی فروخت کے بارے میں کہا کہ جتنا تیل نکالا جا رہا ہے وہ عالمی منڈی میں فروخت ہو رہا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ ہماری اقتصادی صورتحال زر مبادلہ کے لحاظ سے گزشتہ برس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، تیل فروخت ہو رہا ہے اور وزارت پیٹرولیم جتنا تیل نکال رہی ہے وہ سب عالمی منڈی میں فروخت ہو رہا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر کارروائیوں کی سپریم کورٹ میں شکایت درج کرائی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جمعیت علماء ہند نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ملک میں خطرناک بلڈوز سیاست چل رہی ہے۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور گجرات جیسی ریاستوں میں پچھلے دنوں فرقہ وارانہ فسادات اور جرائم میں ملوث ہونے کے تعلق سے محض الزام اور شبہ کی بنیاد پر درجنوں مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزروں سے منہدم کر دیا گیا۔ جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر کے محض شبہ کی بنیاد پر مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزروں سے منہدم کیے جانے کی شکایت کی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر کارروائیوں پر روک لگائے۔ جمعیت علماء ہند نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں مسلمانوں کے خلاف سازش ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت کے حکم کے بعد ہی اس طرح کی کارروائیاں ہونی چاہیے۔ کورٹ میں داخل درخواست میں کہا گیا ہے کہ سزا دینے کے لیے اس کے گھر کو منہدم نہیں کیا جا سکتا، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان میں جاری سیاسی اور انتظامی تبدیلیوں کے درمیان نئی حکومت کی دو اتحادی جماعتوں نے اپنی اپنی ترجیحات کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم ترین اتحادی جماعت جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملک میں فوری الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے ضروری انتخابی اصلاحات پر زور دیتے ہوئے واضح کیا کہ جو نئی حکومت بنی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک سال کی ہے۔ ادھر حکومت کی دوسری اتحادی جماعت ایم کیو ایم نے سفارتی خط کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے راستے الگ کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ لیاقت آباد میں ایک اشعیہ کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ اگر دھمکی آمیز خط کوئی سازش ہوئی تو ہم نو منتخب وزیر اعظم سے تعاون ختم کرنے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے نئی حکومت میں شمولیت کی رضامندی کا بھی اعلان کیا۔ ایم کیو ایم کو وفاق میں دو وزارتیں ملنے پر اتفاق ہوا ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اتحادی جماعتوں کی جانب سے کیے جانے والے اعلانات سے وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت کے لیے الجھنوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق حکومت کو اسلام آباد ماس ٹرانزٹ بس روٹ منصوبے میں تاخیر کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ترقیاتی منصوبے کی رفتار تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میں اسی رفتار سے کام کروں گا جس رفتار سے ہمیشہ سے کام کرتا رہا ہوں۔ پاکستان نے افغانستان کے لیے ہندوستان کی انسان دوستانہ امداد کی منتقلی کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے ہندوستانی حکام کی درخواست پر افغانستان کے لیے انسان دوستانہ امداد کی منتقلی کی مدت میں دو مہینے کی توسیع کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے اٹاری واگھا بارڈر سے 50,000 ٹن گیہوں اور دوائیں افغانستان منتقل کرنے کے لیے ہندوستان کی درخواست منظور کر لی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق افغانستان کے لیے ہندوستان کی جانب سے دوستانہ امداد کی منتقلی کی مدت 21 مارچ 2022 کو ختم ہو گئی تھی۔ حکومت پاکستان نے دسمبر 2021 میں ہندوستان کی جانب سے افغانستان کے عوام کے لیے 50,000 ٹن گیہوں اور دوائیں منتقل کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اسٹاک ہوم میں مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ سویڈن کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ جنوب مغربی اسٹاک ہوم میں واقع نوروکوپنگ میں مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان پرتشدد جھڑپوں میں 3 افراد گولی لگنے سے زخمی ہو گئے ہیں۔ مظاہرین قرآن کریم کو نظر آتش کرنے پر فخر کرنے والے، دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ایک انتہا پسند گروہ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ سویڈن پولیس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے انتہائی فائرنگ کی ہے، معاف کیجیے گا، انتباہی فائرنگ کی ہے۔ مظاہرین کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 3 زخمیوں کو حراست میں لے کر تفتیش کی جا رہی ہے اور ان پر ارتکاب جرم کا شک ہے۔ صہیونی فوجیوں اور غیر قانونی آبادکاروں نے مسجد الاقصی میں ایک بار پھر حملہ کیا ہے، جس کے دوران وہاں موجود فلسطینیوں سے ان کی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ صہیونی فوجیوں اور غیر قانونی انتہا پسند صہیونیوں نے پیر کی صبح ایک بار پھر مسجد الاقصی میں دعویٰ بول دیا اور عبادت میں مشغول فلسطینیوں کو زد و کوب کیا۔ غیر قانونی طریقے سے بسائے گئے انتہا پسند صہیونیوں نے مسجد الاقصی کے صحن میں داخل ہو کر اسلام مخالف نعرے بلند کیے، جبکہ اسرائیلی فوجی اس صہیونی ٹولی کی حفاظت کے لیے مسجد الاقصی کے مختلف مقامات پر کھڑے رہے۔ اس موقع پر صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئیں۔ اتوار کے روز بھی صہیونی فوجیوں اور غیر قانونی صہیونی آبادکاروں نے مسجد الاقصی پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ہونے والی جھڑپوں میں 17 فلسطینی زخمی ہو گئے تھے۔ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے مختلف صحنوں میں غیر قانونی طریقے سے بسائے گئے صہیونیوں اور فلسطینی نمازیوں کے درمیان جمعے کو جھڑپیں ہوئی تھیں، جن کی کم سے کم پچھلے ایک سال کے دوران کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان جھڑپوں میں 300 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے تھے۔ دوسری جانب غرب اردن کے شہر جنین سے بھی صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ جنین میں صہیونی فوجیوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں متعدد فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ عراقی سیکورٹی ذرائع نے دہشت گرد امریکی فوج کے 2 کاروانوں کو حملے کا نشانہ بنائے جانے کی خبر دی ہے۔ صابرین نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق استقامتی فورسز نے دہشت گرد امریکی فوج کے ان 2 لاجسٹک کاروانوں کو المسنہ اور بابل کے علاقے میں حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری اصحاب الکیف نامی گروہ نے قبول کی ہے۔ اصحاب الکیف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بابل صوبے میں قادسیہ اور المسنہ کے درمیان قابض امریکی فوج کے 2 کاروانوں کو دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ نے 2 سال قبل ملک سے غیر ملکی فوجیوں کے نکلنے کا بل منظور کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور سامعین، پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال سے واضح ہوتا ہے کہ مخلوط حکومت مسائل و مشکلات سے دوچار ہے۔ آج اسی موضوع پر ہم اپنے مہمان سے گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیاسی گفتگو کے لیے ہمارے عزیز ساتھی ممتاز تجزیہ نگار غلام عباس حیدری صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ جی حیدری صاحب، وفاقی کابینہ کا اعلان اب تک نہیں ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اسی طریقے سے صوبہ پنجاب میں بھی 9 منتخب وزیر اعلیٰ نے اب تک حلف نہیں اٹھایا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اختر، میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس وقت تقریباً کوئی 8 دن گزر گئے ہیں جو نئی حکومت بنی ہے، مخلوط حکومت، لیکن ابھی تک وہ جو ہے کابینہ تشکیل دینے میں ناکام رہی ہے. اس کی جو ہے مختلف وجوہات سامنے آئی ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مخلوط حکومت میں سیاسی اور مذہبی جماعتیں شامل ہیں وہ اب تک کسی نتیجے پر وفاقی وزراء کے حوالے سے نہیں پہنچ سکے ہیں. ہر جماعت کا یہ کہنا ہے کہ اسے اہم اور زیادہ وزارتیں دی جائیں. اسی وجہ سے ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہے. تاہم اب سے کچھ دیر قبل جو سابق وفاقی وزیر تھے خورشید شاہ, اپوزیشن جو رہنما تھے اب جو ہے حکومت کا حصہ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آج رات جو ہے وفاقی کابینہ کے اراکین حلف اٹھائیں گے 8:30 بجے. لیکن اس کے چند منٹ بعد ہی, یعنی کوئی آدھے گھنٹے بعد جو تردید ہو گئی کہ نہیں, فی الحال جو ہے وفاقی کابینہ کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. ہرچند کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بہت نزدیک یا قریب پہنچ چکے ہیں, لیکن فی الحال جو ہے مسائل و مشکلات باقی ہیں. بہرحال سب سے جو بڑی وجہ سامنے آئی ہے وہ ہے صدر مملکت کے حوالے سے. آصف زرداری جو ہے پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں, سابق صدر ہیں, وہ صدر بننا چاہتے ہیں, جبکہ دوسری جانب جو ہے جمعیت علماء اسلام کے جو رہنما ہیں مولانا فضل الرحمان, وہ صدر بننا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے ڈیڈ لاک باقی ہے. جو پیپلز پارٹی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں چاروں صوبوں میں جو ہے گورنر دیے جائیں, جبکہ جمعیت علماء اسلام کا یہ کہنا ہے کہ جو صوبہ سرحد ہے یعنی خیبر پختونخوا, اس کی جو ہے گورنرشپ انہیں دی جائے. گورنر شپ جو ہے وہ بی این پی اختر مینگل اور اسی طرح جو ہے باپ پارٹی, وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ان کے گورنر ہوں. اور جبکہ پنجاب میں اسے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ مخدوم محمود احمد کا نام فائنل ہو چکا ہے, یہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور سابق گورنر بھی تھے, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں, اس پر بھی جو ہے ڈیڈ لاک باقی ہے. اور سب سے جو اہم وجہ ایک ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ جو سینٹ چیئرمین ہے وہ جو ہے پیپر اس کو دے دیں گے پیپلز پارٹی کو لے, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ کا یہ کہنا ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہے اس کے لیے انہوں نے اسحاق ڈار کا نام جو ہے وہ پیش کیا ہے. اسحاق ڈار اس وقت برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی نہیں اٹھایا, لیکن مسلم لیگ نون کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اسحاق ڈار کو جو ہے وہ سینٹ کے جو ہے وہ چیئرمین بنایا جائے. یہ سب ساری صورتحال وفاق کے حوالے سے. پھر آپ نے یہ کہا کہ پنجاب کی صورتحال, پنجاب میں بھی جو ہے اس وقت 1.5 لاکھ باقی ہے. حمزہ شہباز جنہیں یک طرفہ طور پر جو انتخابات ہوئے تھے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے, اس میں اسے جو ہے 192 جو ہے ووٹ ملے, لیکن ابھی تک ان کی حلف برداری نہیں ہوئی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو گورنر پنجاب ہیں چیمہ صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جتنے بھی قانونی پہلو ہے ان کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے کسی اس کے بعد جو ہے تائید کروں گا. ابھی تک جو ہے انہوں نے اس کی تائید نہیں کی ہے, جبکہ جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے جو گورنر پنجاب ہیں انہیں برطرف کرنے کا حکم دیا, لیکن صدر پاکستان عارف علوی نے ابھی تک جو ہے جو وہ نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری نہیں کیا. اور صدر کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال آپ جو ہیں اپنی جو وہ ہے کام ہے جاری رکھیں. تو اس وقت ایک گمبھیر سی صورتحال بن گئی ہے پاکستان میں سیاسی صورتحال کے حوالے سے. کچھ معلوم نہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے, جبکہ ایم کیو ایم نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور بی این پی مینگل نے بھی آج اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا اس سے بی این پی جو مینگل گروپ ہیں ان کے اراکین نے واک آؤٹ بھی کیا. اور یہ صورتحال اس وقت بنی ہے اور کافی گمبھیر صورتحال ہے. جی
جی صوبہ پنجاب میں بھی نو منتخب وزیر اعلیٰ نے اب تک حلف نہیں اٹھایا, اس کی کیا
جی وجہ؟ میں نے جیسا کہ آپ سے کہا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیڈ لاک باقی ہے. گورنر صاحب جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا تھا اور جس طریقے سے وہاں جو ہے وہ تشدد کیا گیا اراکین پر, اور جس طریقے سے جو سابق وزیر اعلیٰ تھے اور موجودہ جو اسپیکر تھے قومی اسمبلی صوبہ پنجاب اسمبلی کے پرویز الہی, ان پر جس طریقے سے تشدد کیا گیا اور یک طرفہ طور پر جو کاروائی ہوئی ہے, اس پر جو ہے جو چیمہ صاحب ہے گورنر پنجاب انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے, انہوں نے جو سیکرٹری اسمبلی سے رپورٹ بھی طلب کی ہے, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آئینی جو تقاضے ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے. تو یہ صورتحال اس وقت ہے پاکستان میں وفاق کے حوالے سے اور اسی طریقے سے جو ہے صوبہ پنجاب میں ہے. دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے یعنی تحریک انصاف نے پاکستان بھر میں جو ہے احتجاجی جلسوں کا انعقاد کیا ہے, اور اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے مختلف شہروں میں جلسے کرانے کا اعلان کرتے ہوئے پشاور سے جلسے شروع کیے. انہوں نے سب سے بڑا اجتماع انہوں نے پشاور میں کیا, اس کے دو تین بعد انہوں نے پھر جو ہے کراچی میں باغ جناح میں انہوں نے بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا, اجتماع منعقد کیا, اور اب جو ہے وہ اتوار کو یا ہفتے کو لاہور میں جو ہے مینار پاکستان میں جو ہے وہ احتجاج کرنے کا ان کا پروگرام ہے. تو عمران خان ایک طرف وہ احتجاجی تحریک شروع کرنے والے ہیں جبکہ شروع بھی کر دی انہوں نے جلسوں کی صورت میں, اور دوسری جانب یہاں جو ہے وفاقی کابینہ جو ہے وہ جو ہے تذبذب کا شکار ہے, وہ بھی ابھی تک جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کر پا سکی ہے. اور آٹھ دن گزرنے کے بعد پاکستان میں نہ کوئی وزیر خارجہ ہے, نہ وزیر داخلہ ہے, نہ وزارت خزانہ کا قلمدان کسی کے پاس ہے, صرف اسپیکر کا انتخاب ہوا ہے اور وزیر اعظم کا انتخاب ہوا ہے. اس کے بعد سے اب جو ہے وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے اور معلوم نہیں کہ یہ کب تک جاری رہے گا.
بہت بہت شکریہ غلام عباس حیدری صاحب کا اس سیاسی گفتگو کا. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں, اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان و درجی رسول 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 یا وفی العهد والذمم وحمید السعی امین 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 یا رسول اللہ یا عمدتنا یا امام الانبیاء الامنا خاتم 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 والفقید الم المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 يا وجيه وحليف العلم والحكم نبي 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 نبي
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے, اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام رمضان ماہ غفران, لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 29 فروردین, 16 رمضان المبارک اور 18 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سولہ رمضان المبارک سن 727 ہجری قمری کو دمشق کے معروف ادیب فقیہ اور محدث کمال الدین ابو المعالی محمد بن علی بن عبد الواحد بن عبد الکریم انصاری سماکی المعروف ابن زملکانی نے وفات پائی. انہوں نے اپنے دور کے معروف علماء اور اساتذہ سے کسب فیض کیا اور 20 سال کی عمر میں فتویٰ دینے کی اجازت حاصل کر لی. ابن زملکانی نے مختلف عہدوں پر فائز رہتے ہوئے درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور دمشق کے بہت سے مدرسوں میں تدریس کے فرائض انجام دیے. ان کی کتابوں میں البرہان الکاشف ان اعجاز القرآن کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے. سولہ رمضان المبارک سن 845 ہجری قمری کو معروف دانشور اور مورخ تقی الدین ابو العباس مقریزی نے وفات پائی. انہوں نے حصول علم کی خاطر عالم اسلام کے اہم شہروں کا سفر کیا. وہ ایک عرصے تک اپنے آبائی وطن قاہرہ میں قاضی کے عہدے پر فائز رہے. انہوں نے تقریباً 200 کتابیں لکھیں, تاہم ان میں سے بہت تھوڑی کتابیں محفوظ ہیں کہ جن کی تعداد 47 تک بتائی جاتی ہے۔ ان کو تاریخ میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی کتابوں میں السلوک لمعرفت الملوک کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ یہ کتاب مصر کی تاریخ سے متعلق ہے۔ انتیس فروردین 1358 ہجری شمسی کو ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 3 ماہ بعد مصلی فاج نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ باضابطہ بیعت اور اسلامی انقلاب کے ساتھ اپنی وفاداری پر تاکید کے لیے ایران کے مختلف علاقوں میں عظیم الشان پریڈ کی۔ اس پریڈ کے دوران جس کا ایران کے مسلمان عوام نے شاندار خیر مقدم کیا، عوام اور فوج نے اسلام انقلاب اور اسلامی وطن کے تحفظ کی راہ میں اپنے عہد اور یگانگت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ اسی لیے اسلامی جمہوریہ ایران میں اس دن کو یوم مصلی فاج قرار دیا گیا اور ہر سال اسی مناسبت سے خصوصی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ اٹھارہ اپریل 1996 عیسوی کو صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان میں واقع قانا گاؤں میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے دفتر پر حملہ کیا۔ اس دفتر میں سینکڑوں لبنانی شہریوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ صہیونی فوجیوں کے اس وحشیانہ حملے میں 110 لبنانی شہری مارے گئے جبکہ کئی زخمی ہو گئے۔ لبنانی پناہ گزینوں کے اس وحشیانہ قتل عام پر عالمی رائے عامہ کا غم و غصہ بھڑک اٹھا، جس کے نتیجے میں صہیونی فوج لبنان پر بمباری ختم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ امریکہ نے سلامتی کونسل میں اس سلسلے میں صہیونی حکومت کے خلاف مذمتی قرارداد منظور نہیں ہونے دی، لیکن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کر کے اس قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے تل ابیب کو 2.4 ارب ڈالر ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اگرچہ جنرل اسمبلی کے فیصلوں پر عمل درآمد کی کوئی ضمانت نہیں ہے اور صہیونی حکومت نے بھی یہ ہرجانہ ادا نہیں کیا، لیکن جنرل اسمبلی میں اسرائیل کی مذمت صہیونی حکومت کے جرائم سے دنیا والوں کی نفرت کا ایک رد عمل تھا۔ اٹھارہ اپریل 2019 عیسوی کو اردو کے معروف ادیب، نقاد اور ماہر لسانیات جمیل جالبی کا پاکستان کے شہر کراچی میں انتقال ہوا۔ وہ 12 جون 1929 عیسوی کو ہندوستان کے شہر علی گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام محمد جمیل خان تھا۔ جمیل جالبی نے ہندوستان اور پاکستان کے کئی شہروں میں تعلیم حاصل کی، البتہ ابتدائی تعلیم علی گڑھ میں ہی حاصل کی۔ 1947 میں انہوں نے میرٹھ کالج سے بی اے کیا اور پاکستان کے قیام کے بعد کراچی میں سکونت اختیار کر لی۔ جمیل جالبی نے 1972 عیسوی میں سندھ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اور 1978 عیسوی میں ڈی لٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ان دنوں ان کا آئیڈیل اردو کے معروف صحافی سید جالب دہلوی ہوا کرتے تھے، لہذا اسی نسبت سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ جالبی کا لفظ اضافہ کیا۔ جمیل جالبی 1983 عیسوی میں کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور 1987 عیسوی میں ادارہ فروغ قومی زبان کے جس کا پہلے نام مختدرہ قومی زبان تھا چیئرمین بنائے گئے۔ انہوں نے متعدد کتابیں لکھیں اور انگریزی کتابوں کے ترجمے بھی کیے، لیکن قومی انگریزی اردو لغت کی تدوین ان کا سب سے اہم کام مانا جاتا ہے۔ جمیل جالبی کو ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی طرف سے 1990 میں ستارہ امتیاز اور 1994 میں ہلال پاکستان سے نوازا گیا، جبکہ 2015 میں جمیل جالبی کو پاکستان کے سب سے بڑے ادبی انعام کمال فن ادب انعام سے نوازا گیا۔ سمین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ سامعین، اسی دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
رمضان،
ماہ غفران،
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران۔
ماہ رمضان مبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور رباب منصوری کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اسلام میں دوسروں کے حقوق کی رعایت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
Muhammad is the messenger to Allah is our return la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah Muhammad is the messenger to Allah is our return la ilaha illa Allah
Muhammad Rasulullah
la ilaha illa Allah
Muhammad Rasulullah۔
سامعین، آج بھی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے دن یعنی 16 دن کی دعا اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار وجنبنی فیہ مرافقة الأشرار وآوني فيهم برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين برحمتك رحمت سکھا یا ارحم الراحمین.
خدایا آج کے دن مجھ کو اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ معاشرت کی توفیق عطا فرما اور شر پسند بد کرداروں کی رفاقت سے دور کر دے اور مجھ کو اپنی بہشت کے خانے رحمت میں جگہ عنایت کر دے. اے تمام جہانوں کے پروردگار, میں تجھ کو تیری الوہیت کا واسطہ دیتا ہوں.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
ماہ مبارک رمضان کے آدھے سے زیادہ ایام گزر چکے ہیں. ان دو ہفتوں کے دوران ہم نے خدا کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک کھانے پینے سے پرہیز کیا ہے, روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کی ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ آیا ہم نے عبادت کی لذت کا مزہ بھی چکھا ہے یا نہیں. اگر ہم نے اس مدت کے دوران عبادت سے کچھ لذت حاصل بھی کی ہے تو اس کی وجہ وہ حق الناس یا لوگوں کا حق ہے جو ہمارے ذمے ہے. اسلام میں دوسروں کے حقوق کی رعایت کو نہایت اہم قرار دیا گیا ہے, حتیٰ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی رعایت سے بھی زیادہ اہم ترین قرار دیا گیا ہے. بنیادی طور پر ہر مومن کی گردن پر تین قسم کے حقوق ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے, ایک نفس کا حق, دوسرا خدا کا حق اور تیسرا لوگوں کا حق. نفس کا حق یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر ظلم نہ کرے, اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے اور خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے. اگر کوئی شخص اس حق سے محروم ہو جائے اور پھر اپنی غلطی کا احساس کر کے توبہ کر لے تو اس کے لیے تلافی کی ضرورت نہیں اور صرف توبہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
نماز, روزہ اور دیگر فرائض کی ادائیگی خدا کا ہم پر حق ہے اور ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے. اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی خدا کی طرف سے کوئی حق ہو دے تو توبہ کر کے لوٹ کر اس کی تلافی کرے اور ضائع شدہ اعمال کو انجام دے. لیکن روایت میں آیا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد فرد کو تلافی یا اصلاح کا وقت نہیں ملتا تو خدا اسے معاف کر دے گا اور اسے جواب دہ نہیں ٹھہرائے گا. لیکن لوگوں کا حق وہ حق ہے جو دوسروں کا ہم پر ہے اور ہم اس کا احترام کرنے کے پابند ہیں. مالی حقوق سے لے کر دوسروں کی جان اور عزت کے تحفظ تک تمام حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے. اگر یہ حقوق اپنی مرضی سے یا نہ چاہتے ہوئے ضائع ہو جائیں تو ان کی تلافی کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے. اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے خدا سے توبہ اور استغفار کافی نہیں ہے اور خدا ایسے گناہ کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ فرد خود اس کو معاف نہ کر دے.
یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام.
سامعین, اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے بندوں کے حق کو اپنے حق سے پہلے رکھا ہے. مثال طور پر جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور اپنے خدا سے بات کرتے ہیں, اگر کوئی داخل ہو کر ہمیں سلام کرتا ہے تو خدا کہتا ہے مجھ سے رابطہ منقطع کر دو اور میرے بندے کے سلام کا جواب دو. اگر آپ نماز میں تھے اور کسی چیز کی درخواست آئے اور کسی نے آپ سے کوئی چیز مانگی تو نماز توڑ کر پہلے میرے بندے کو دے دو. ہم حق الہی تک نہیں پہنچ سکتے اور اسے پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس سے پہلے خدا کے بندوں کا حق پورا نہ کر لیں. تقریباً 1400 سال قبل امام سجاد علیہ السلام نے اپنے رسالہ قانون میں ہر چیز اور ہر ایک کے لیے ایک حق بیان کیا تھا جس پر عمل کرنا چاہیے. ان حقوق کی پاسداری کے بغیر ہم خدا کی بندگی کے عروج پر نہیں پہنچ سکتے اور اس کا مطلب عبادت کی لذت سے محروم ہونا ہے. علماء دین کی نصیحت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آغاز سے پہلے یعنی بندگی اور عبادت کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اگر آپ کی گردن پر لوگوں کا حق ہے تو اسے ادا کر دیں, کیونکہ بصورت دیگر آپ کو اپنی جائز طلب کا موقع نہیں ملے گا. انفرادی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کے بندوں کی خدمت کرو. اگر کسی کی گردن پر کسی دوسرے کا حق ہے اگر وہ ادا نہیں کرو گے تو ماہ مقدس کی برکتوں سے ہمیں جو کچھ ملے گا وہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا, ہمارے نام اعمال میں نہیں. ابھی رمضان مبارک کے اختتام تک موقع ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنے اور رمضان کی برکتیں اپنے نام اعمال میں لکھنے کا وقت ہے.
بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل انسانیت کے لیے بہترین اور اعلیٰ نمونہ ہیں۔ ان کے مزاج کو جاننا اور ان کے طرز زندگی اور طرز عمل پر غور کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور بامقصد زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کے طریقے اور کردار کی پیروی خاص طور پر رمضان کے مقدس مہینے میں ایک مانوی زندگی کے حصول میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کا محور محبت خدا ہے۔ امام عالی مقام کا وجود گرامی خدا سے محبت کا مظہر تھا، اور اس محبت کے سائے میں وہ دوسروں سے محبت کرتے تھے اور دوسروں میں یہ الہی محبت و جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ اس وقت بھی روزہ رکھتے تھے جب آپ پر روزہ فرض نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ خدا نے روزہ کیوں فرض کیا ہے؟ فرمایا، تاکہ امیر بھوک کا مزہ چکھیں اور غریبوں کی دولت میں اضافہ کرنے میں مدد کریں۔
سامن، خدا کا قرب حاصل کرنے اور لوگوں سے محبت کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے عفو و درگزر کو اپنا شیوا بنا رکھا تھا۔ روایت ہے کہ اہل شام کا ایک شخص جس کا نام عصام تھا مدینہ آیا، اور شہر میں اس نے ایک شخص کو دیکھا جو دوسروں سے مختلف تھا۔ اس نے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا، وہ حسین ابن علی ہیں۔ بنی امیہ کے منفی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر عصام قریب آیا اور غصے میں دل کھول کر جو چاہا کہہ دیا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے غم اور غصے کا اظہار کیے بغیر اس کی طرف محبت اور شفقت بھری نگاہ ڈالی اور عفو و درگزر کے بارے میں متعدد آیات کی تلاوت کے بعد فرمایا، اے انسان، ہم ہر قسم کی خدمت اور مدد کے لیے تیار ہیں۔ پھر اس سے پوچھا، کیا تم شام سے ہو؟ عصام نے جواب دیا، ہاں۔ امام نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ اس سلوک کی جڑ اور وجہ جانتا ہوں، لیکن اس وقت تم ہمارے شہر میں اجنبی مسافر ہو۔ اگر تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، اور میں تم کو اپنے گھر مہمان کے طور پر لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ شامی شخص، جس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اس طرح کی مہر و محبت کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت پریشان ہوا۔ جیسا کہ وہ خود اس برخورد کے بارے میں کہتا ہے، اس وقت میری خواہش تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں دھس جاؤں، لیکن میں اتنا متکبر نہ تھا۔ اس وقت تک مجھے حسین اور ان کے والد سے شدید نفرت تھی، لیکن حسین ابن علی کے پیار اور ہمدردانہ رویے نے مجھے شرمندہ کر دیا، اور مجھے اس سے اور اس کے والد گرامی سے زیادہ پیار ہو گیا ہے۔
گونج اٹھا ہر ایک سمت نام خدا، کیا حسین آ گئے،
آ حسین آ گئے، آ حسین آ گئے، آ حسین آ گئے۔
کیوں کھڑے ہیں صفے باندھ سب انبیاء، کیوں کھڑے ہیں صفے باندھ سب انبیاء، کیا حسین آ گئے،
آ حسین آ گئے، آ حسین آ گئے، آ حسین آ گئے۔
جوش میں آ گیا بحر جود و سخا، جس نے جو مانگا حق نے عطا کر دیا۔ مسکرایا سر جھوم اٹھی دعا، کیا حسین آ گئے،
آ حسین آ گئے، آ حسین آ گئے، آ حسین آ گئے۔
پچھلے پروگرام میں ہم نے کھانے پینے کے احکام بیان کیے تھے اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا تھا۔ آج کے پروگرام کے اس حصے میں ہم روزے کو باطل کرنے والے دیگر احکام بیان کر رہے ہیں۔ فقہی احکام کے مطابق جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فقہی کتابوں میں روزہ کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے ایک سب سے اہم چیز خدا اور انبیاء اور معصومین علیہ السلام پر جھوٹ بولنا ہے، خواہ وہ روزہ دار بعد میں توبہ کرے اور اعلان کرے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ نیز اگر روزہ دار زبانی کے بجائے تحریری طور پر جھوٹ لکھے تو بھی اس کا روزہ باطل ہوگا۔ ایسی روایات کو نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں جو بہت سی کتابوں میں مذکور ہیں اور کسی کو یقین نہیں ہے کہ وہ غلط ہیں، تاہم احتیاط مستحب ہے کہ ان کو اس کتاب کی طرف منسوب کر کے اور اصل متن کا حوالہ دے کر نقل کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر روزہ دار کسی راوی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے حالانکہ اس نے حرام کام کیا ہے، لیکن اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔
سامن، پورے سر کو پانی میں ڈبونے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر روزہ دار جان بوجھ کر سارا سر پانی میں ڈبو دے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے۔ اگرچہ پانی میں ڈبوتے وقت اس کا بدن پانی میں ہی کیوں نہ ہو یا پانی سے باہر ہو. اگر اپنا آدھا سر پانی میں ڈبو کر باہر نکال کر باقی آدھا سر پانی میں ڈبو لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. نیز اگر سارا سر پانی میں چلا جائے لیکن کچھ بال رہ گئے ہوں تو بھی روزہ باطل ہوگا. اس کے علاوہ برتن وغیرہ سے سر پر پانی ڈالنے سے روزے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اس طرح نل یا شاور کے نیچے اپنا سر دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر روزہ دار کو شک ہو کہ اس کا سارا سر پانی میں ہے یا نہیں تو اس کا روزہ صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر روزہ دار بے اختیار پانی میں گر جائے اور اس کا سارا سر غرق ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا, لیکن اسے فوراً اپنا سر پانی سے نکالنا چاہیے. نیز اگر بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے اور اپنا سر پانی میں ڈبو لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا, لیکن جب یاد آئے تو فوراً اپنا سر پانی سے باہر نکال لے.
یا حی یا قیوم, یا حی
سامعین, اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے، میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ تو سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ابتکار، امریکہ اور سعودی عرب انتخابات کے دوران ملک میں فتنے کے لیے کوشاں، حزب اللہ لبنان کے ایک عہدیدار کا بیان۔ روزنامہ الغد، آپ برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں یا یوکرین کے؟ بورس جانسن سے برطانوی شہریوں کا سوال۔ گلوبل ٹائمز، ماریوپول پر قبضہ، یوکرین روس تنازعے کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ سیاست روز، اردوغان صاحب، اسرائیل ترکی کا اچھا دوست نہیں ہے۔ روزنامہ سیاست روز اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ اردوغان آج کل ایسے کام کر رہے ہیں جو اسلامی جمہوریہ ایران اور عالم اسلام کے مفادات کے خلاف ہیں۔ ترکی برسوں سے یورپی یونین کی رکنیت کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے، لیکن اب تک اسے ناکامی ہی ملی ہے۔ حالانکہ اردوغان نے کبھی سختی دکھا کر بھی ترکی کی یہ خواہش پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن یورپ پھر بھی نہیں مانا۔ اس بار یوکرین جنگ میں تعاون اور صہیونی حکومت سے ساز باز سے بھی اردوغان کا مقصد یورپی یونین کی رکنیت ہے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ اس سے پہلے شام کے خلاف ان کے اقدامات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، یہاں تک کہ ترک فوجی آج بھی شام میں موجود ہیں۔ اردوغان ایران کا دورہ کرنے والے تھے جسے انہوں نے منسوخ کر دیا ہے۔ اردوغان جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کے پیش نظر ایران کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کی نوعیت پر غور کرے۔ اردوغان یہ بھول چکے ہیں کہ جب ترکی میں بغاوت ہوئی تھی تو ایران نے انہیں بچانے کے لیے کتنی بڑی اور کتنی زیادہ مدد کی تھی۔ روزنامہ القدس العربی، کسی عرب ملک میں پہلا نیا یہودی محلہ امارات میں ہوگا۔ القدس العربی نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ متحدہ عرب امارات مکمل طور پر ایک یہودی محلہ بنانے کی تیاری میں ہے۔ متحدہ عرب امارات میں یہ یہودی محلہ خلیج فارس کے کسی ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا محلہ ہوگا۔ اس بات کی اطلاع یہودی اماراتی کونسل کے سب سے بڑے خاخام ایلی عبادی نے دی ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ کم سے کم 2000 یہودی متحدہ عرب امارات میں ہیں اور 500 یہودی اپنے دینی فرائض ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابراہم معاہدے پر دستخط کے بعد متحدہ عرب امارات میں یہودیوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے امید بھی ظاہر کی کہ آئندہ 5 برس میں اس تعداد میں کم سے کم 4 گنا اضافہ ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب متحدہ عرب امارات میں ہوٹلوں، مال، اسکول اور عبادت گاہوں پر مشتمل ایک یہودی محلہ ضروری ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے پر دستخط کے بعد 2.5 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی سیاح متحدہ عرب امارات کا سفر کر چکے ہیں۔ دریاسنا اسرائیلی ذرائع نے بتایا ہے کہ معاہدے پر دستخط سے بہت پہلے ہی دبئی میں یہودیوں کی ایک خفیہ عبادت گاہ بنا دی گئی تھی۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان: فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی، آرمی چیف کا دو ٹوک بیان۔ نوائے وقت: این اے 33 ہنگو ضمنی انتخاب میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا۔ اور ہندوستان ٹائمز: فرقہ وارانہ کشیدگی 3 مزید ریاستوں تک پہنچی، 140 گرفتار۔ اور سامعین، اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ: بھارت سے کشمیر سمیت تمام مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں، وزیراعظم مودی کو جوابی خط۔ روزنامہ جنگ نے اس بارے میں لکھا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے خط کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مسئلے کشمیر سمیت تمام مسائل کا پرامن حل چاہتا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے خط میں بھارتی وزیر اعظم کو کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات کا خواہاں ہے اور پاکستان مسئلے کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل چاہتا ہے۔ ذرائع کے مطابق نریندر مودی نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد کا خط لکھا تھا۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی ہم منصب کو جوابی خط لکھا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے مزید کہا کہ جموں کشمیر سمیت باقی تنازعات کا پرامن حل ناگزیر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیاں سب جانتے ہیں، آئیے امن کو محفوظ بنائیں اور اپنے لوگوں کی سماجی و اقتصادی ترقی پر توجہ دیں۔ روزنامہ سیاست: رام کے نام پر آگ بھڑکانا ہندوتو کی توہین، سنجے راؤت۔ روزنامہ سیاست اس ضمن میں لکھتا ہے کہ شیو سینا کے راجیہ سبھا رکن سنجے راؤت نے اتوار کو کہا ہے کہ رام کے نام پر فرقہ وارانہ آگ بھڑکانا رام کے نظریات کی توہین ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ رام بھی مدھیہ پردیش کے کھرگون میں تشدد پر بے چین ہوں گے، جہاں رام نومی پر بھڑکنے والے فرقہ وارانہ تشدد کے بعد کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے بی جے پی پر الزام لگایا ہے کہ وہ انتخابات جیتنے کے لیے ملک کو توڑنے اور سماج میں مذہبی انتشار کے بیج بونے کی حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ اپنے ہفتے وار کالم میں سنجے راؤت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بنیاد پرستی کی آگ بھڑکانا چاہتا ہے اور انتخابات جیتنے کے لیے امن کو خراب کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی تقسیم کا بیج بو رہا ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا: عراقی وزیر اعظم نے انرجی کے شعبے میں ایران کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے ایک ورکنگ گروپ بنا دیا۔ مہر نیوز ایجنسی: ترکی نے شمالی عراق میں وسیع فوجی آپریشن کے آغاز کا اعلان کیا۔ اور سومریہ نیوز: سویڈن کے سفیر عراقی وزارت خارجہ میں طلب، بغداد نے قرآن مجید کو جلانے پر باضابطہ احتجاج کیا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے یوم مسلح افواج کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور اسی پروگرام کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
سامعین، یوم مسلح افواج کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اس کی وجہ تسمیاں اور اسلامی انقلاب کی کامیابی میں فوج کے کردار پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ سمین، ایران میں 29 فروردین کو یوم مسلح فوج کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اگرچہ انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی میں بہت سے افراد اور عناصر نے کردار ادا کیا، جن میں سے ہر ایک اہم تھا، لیکن بعض طبقات کا کردار زیادہ اہم اور تقدیر ساز تھا۔ اس سلسلے میں فوج کے کردار کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ شاہ ایران نے ایرانی عوام کی انقلابی تحریک کو دبانے کے لیے فوج پر انحصار کیا، اور اسے امید تھی کہ وہ حساس لمحات میں فوج کی مدد سے عوام کی انقلابی تحریک کو روک سکتا ہے، لیکن انقلاب کے انہی حساس لمحات میں فوج نے بادشاہ سے منہ موڑ لیا، اور اس نے انقلابی تحریک میں شامل ہو کر بادشاہ اور اس کے غیر ملکی حامیوں کی تمام امیدوں کو مایوسی میں بدل دیا۔ فوج مذہبی اور محب وطن افراد پر مشتمل تھی۔ کچھ فوجی کمانڈروں اور فوجیوں کے درمیان امتیازی سلوک اور اختلافات ان کے باہمی اتحاد اور افہام و تفہیم کی راہ میں رکاوٹ تھے، لیکن فوجیوں کو اپنے ساتھ ملانے کے سلسلے میں بانی انقلاب اسلامی اور انقلابی افراد کے طریقہ کار کی وجہ سے فوج شاہی حکومت سے روگردان ہو کر عوام سے مل گئی۔ سمعین، دوسری بات یہ ہے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی عوام اور انقلاب کو فوج کے مقابلے میں نہ لائے۔ آپ نے انقلاب کے حق میں فوج سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 آبان 1357 ہجری شمسی کو فوج کے نام ایک بیان میں فرمایا، میرا سلام فوج کے معزز سربراہان، بری فوج، بحریہ اور فضائیہ تک پہنچائیں۔ سلام کے بعد ان سے کہیں کہ ایران تم لوگوں کا ملک ہے، ایرانی قوم تمہاری قوم ہے، قوم سے آ کر مل جائیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے افراد اپنی قوم، ملک اور اسلام کے وفادار ہیں، اور غدار بادشاہ، اس کے حواریوں اور بین الاقوامی مجرموں کے قتل و غارت گری اور لوٹ مار سے پریشان ہیں۔ آپ لوگوں کی باتیں وقتاً فوقتاً مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں۔ آپ کی قوم نازک لمحات سے گزر رہی ہے۔ آپ لوگ دوسروں کی نسبت خدا تعالی، بہادر قوم اور آنے والی نسل کے سامنے زیادہ جواب دہ ہیں۔ بہادری سے خدمت کریں اور غلامی کی زنجیریں توڑ دیں۔ اسلام اور ملک کے ساتھ خیانت کرنے والے اس شخص کو موقع نہ دیں۔ خود کو اور اپنی قوم کو سربلندی کا تحفہ دیں۔ فوج کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی دانشمندانہ رویے کی وجہ سے فوجی چھاونیوں کو چھوڑ کر قوم کے ساتھ مل گئے۔ انہوں نے لوگوں کا مقابلہ کرنے پر مبنی شاہی حکومت کے احکام کی تعمیل نہ کی، جلوسوں میں عوام کے شانہ بشانہ شرکت کی، کمانڈروں کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ 19 بہمن کو فضائیہ کے جوانوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پریڈ کی۔ 21 بہمن کے کوددا کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور ظالم شاہی حکومت کی چولیں ہلا کر رکھ دیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد معاشرے کی اقدار بھی تبدیل ہو گئیں، اور اس وقت یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا کہ فوج کے بارے میں بانی انقلاب اسلامی کا نظریہ کیا ہے۔ اس موقع پر انقلاب دشمنوں نے فوج کو ختم کرنے کا راگا لاپنا شروع کر دیا۔ ان دنوں مختلف گروہوں نے اپنی سرگرمیاں شروع کر رکھی تھیں۔ ان میں سے بہت سے گروہ مارکس کے نظریات سے متاثر تھے۔ وہ انقلاب کا ساتھ دینے والی فوج کو مختلف بہانوں سے امپریالسٹ اور عوام دشمن قرار دیتے، اور اپنے نعروں میں ایک ایسی فوج کی تشکیل کا مطالبہ کرتے
جس کا توحید سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسلامی نظام کے ساتھ فوج کے ملنے کو اپنے مضموم مقاصد کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ یہ ایسی حالت میں تھا کہ جب 19 بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو فضائیہ کے جوانوں کی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے بعد فوجی جوان بہت تیزی کے ساتھ اسلامی انقلاب کے حامی ہوتے گئے، اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے ابتدائی دنوں میں ہی انہوں نے اسلامی انقلاب کا دفاع شروع کر دیا۔ ان کی پہلی جھڑپ سابق سوویت یونین کی سرحد کے قریب ترکمن صحرا نامی علاقے میں سامراج کے پٹھو گروہوں کے ساتھ ہوئی۔ یہ گروہ اس علاقے کو ایران سے جدا کرنا چاہتے تھے، لیکن ایران کی بری فوج کے جوانوں نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ فوج نے کردستان اور مغربی آذربائیجان والے بد امنی کے علاقوں میں بھی امن قائم کیا۔ اس زمانے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فوج کے سب سے بڑے حامی اور ہمدرد کی حیثیت سے ایک تاریخی حکم کے تحت 29 فروردین کو یوم مسلح فوج قرار دیا، اور فوج سے کہا کہ وہ اس دن تمام شہروں میں پریڈ کرے اور اسلامی جمہوریہ ایران عظیم ایرانی قوم کے لیے اپنی حمایت اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور خود مختاری کے سلسلے میں فداکاری کرنے کا اعلان کرے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکم اسلامی انقلاب کی کامیابی کی صرف 2 ماہ کے بعد دیا، جس کی وجہ سے فوج کے خلاف کی جانے والی تمام سازشیں نقش بر آب ثابت ہوئیں۔ سمین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ ساز پیغام کے بعد فوج نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ ان میں رہبر کی حمایت کرنے کی اہلیت پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے انقلابی تحریک کے دوران بھی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی ایرانی قوم کی جد و جہد کی تاریخ میں عظیم کارنامے رقم کیے، جن میں سے ملک کے مختلف گوشوں میں انقلاب مخالف گروہوں کی شورشوں کا خاتمہ، عالمی سامراج کے بھرپور حملوں کے دوران 8 سالہ دفاع مقدس میں ایثار و قربانی، ملک کی تعمیر نو میں قابل ملاحظہ سرگرمیاں، نیز قدرتی آفات سمیت عوام کو پیش آنے والی مختلف مشکلات کے حل میں مدد دینے کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج نے دفاع مقدس کے دوران 48,000 سے زیادہ شہید پیش کیے۔ میجر جنرل محمد ولی قرنی، میجر جنرل ولی اللہ فلاحی، جنرل علی سیاد شیرازی، میجر جنرل عباس دوران، میجر جنرل عباس بابائی، میجر جنرل جواد فکوری، میجر جنرل یوسف کلادوز اور میجر جنرل منصور ستاری کا شمار ممتاز شہدا میں ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے ایران کی ارضی سالمیت اور اس کے دفاع میں گرا قدر خدمات انجام دیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 43 سال کے بعد مغربی ایشیا کے علاقے کی مضبوط ترین فوج میں سے ایک ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی فوج کا زیادہ تر ساز و سامان مقامی ہے۔ ایران کے فوجی سائنسدانوں نے پابندیوں کے خطرے کو موقع میں تبدیل کیا۔ اسلامی جمہوری ایران کی بحریہ آج آزاد پانیوں میں پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ اس نے حال ہی میں 80واں بحری بیڑا آزاد پانیوں میں بھیجا ہے۔ گزشتہ سال بھی فوج کے 75ویں بحری بیڑے کو بحر اقیانوس میں بھیجا گیا تھا، جسے رہبر انقلاب اسلامی نے بھی سراہا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے کمانڈر میجر جنرل موسوی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، 75ویں بحری بیڑے کا اپنے مشن کو کامیابی سے انجام دینا باعث فخر ہے۔ اس شائستہ اقدام کی وجہ سے ملک کو عزت ملی۔ کمانڈروں، اہلکاروں اور اس مشن میں شرکت کرنے والوں کی قدردانی کی جائے۔ نداجہ اپنی پیشہ ورانہ، تکنیکی اور علمی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی یوم مصلی افواج کی مناسبت سے ہمارا یہ خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
Thank you.